کے چمنستان و گلستانوں میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا اللہ والوں میں بیٹھ کر اس میں اس سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن۔ لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن۔ اور کی ہے جس حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کا ذکر کرو تو اس میں چمن کی لذت آئے گی، اور غفلت کی دنیا میں رہو گے تو جنگل و بیابان ہوتے ہیں، دل کا حال اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں جیسے جنگل و بیابان۔ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة اعما، جو میری یاد سے میرے ذکر سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اسے دنیا میں زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، تلخ کر دی جاتی ہے، کڑوی کر دی جاتی ہے، اور وہ بے چین اور پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ دل کا چین اور سکون ایک ہی راستہ، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک راستہ نہیں بلکہ ایک ہی راستہ، اور وہ ایک راستہ کون سا ہے؟ ایک ہی راستہ اللہ کی یاد کا راستہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت والا دامت برکات العالیہ نے اس کی تفسیر اپنے بعض میں فرمائی کہ تفسیر مظہری کے مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں با فی کے معنی میں ہے، الا بذکر اللہ یعنی الا فی ذکر اللہ، اور چونکہ مقدم ہے تو جب جار مجرور مقدم ہو تو اس کا ترجمہ ہی سے ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بندہ اس طرح سے ڈوب جائے اور مستغرق ہو جائے، کما ان سمکت تطمئن فی الماء لا بالماء، جیسے مچھلی اسے پانی کے ذریعے سکون نہیں ملتا بلکہ پانی کے اندر سکون ملتا ہے۔ تو جب بندہ سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر اوڑھ لے، ذرا سا بھی کوئی بدن کا حصہ اللہ کے احکام حکم حضوری میں نہ ہو، اور دوستو اسی کو حقیقتاً اللہ کا ذکر کہتے ہیں کہ ہر قدم پر میں نے خدا کے احکام کو حکم کو یاد رکھا، اب کیا کرنا، کس سے بچنا، کیا حکم ہے، کس وقت شریعت کا اس کو بجا لانا، یہی ہے ذکر کی حقیقت۔ تو جو بندہ سب سے پیر تک اس طرح ذکر کے اندر آ جائے، اللہ کی یاد میں آ جائے، پھر دوستو اسے چین اور سکون ضرور مل کر رہے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ آج ہم اہل دنیا چین و سکون سمجھتے ہیں کہ اچھی کمائی اور اچھی دکان اور بنگلہ اور عمدہ قسم کے جیسے ساز و سامان، فرنیچر وغیرہ اور ایئر کنڈیشن گھر ہو، گاڑیاں ہو، اگر میرے دوست ان چیزوں میں سکون ہوتا تو ایک بدیہی اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ یہ جو اہل یورپ ہیں جن کے پاس دولت بہت، خزانے بہت، کیوں آخر ان کو ان کی نیندیں اڑی ہوئی کہ ان کو نیند نہیں آتی، ٹیبلٹ کھا کے سوئیں گے اور طرح طرح کی پریشانیوں سے شکار ہو کر خودکشی کرتے ہیں؟ اس لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی میرے دوستو، بات وہی ہے کہ چین اور سکون کا راستہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ قرآن میں حق تعالیٰ نے دوسری جگہ اعلان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے ہم ضرور بالضرور اسے بالطف زندگی دیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی اس کی بالطف کر دی جاتی ہے، اسے مزہ آتا ہے جینے میں، ورنہ میرے دوستو صحیح حقیقت میں زندگی کا مزہ اس کی بو بھی نہیں، قریب تک بھی انسان نہیں جاتا جو گناہوں اور غفلتوں میں پڑا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ علماء کے پاس، اہل اللہ کے پاس تو کچھ ہوتا تو ہے نہیں، کیسے یہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ان کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں معمولی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو وہی بات ہے، اس سے دل کے چین اور سکون کا تعلق نہیں ہے۔ حضرت والا اسی کو فرماتے ہیں، لذت ذکر نام خدا ہے
کی دنیا ہے دشت و دمن، اور کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر، کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر، پا گیا پا گیا وہ بالا رے وطن۔
اللہ تعالیٰ کے نام پر جب صحابہ نے ہجرت کی، میرے دوستو اپنے گھروں کو تو وہاں چھوڑا، لیکن جس نے ان کو گھر دیا تھا وہ گھر دینے والا وہ ساتھ لے کر مدینہ آئے، بیت اللہ کو وہاں چھوڑا لیکن اللہ کے حکم سے ہجرت تھی تو بیت اللہ تو چھوڑ دیا، گھر تو چھوڑ دیا دوستو، لیکن گھر والے کو مدینہ ساتھ لے آئے۔ اس لیے جب اللہ کے حکم پر ہجرت ہو اور اللہ کے حکم پر جو ہے وطن کو چھوڑا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ پہ جہاں بندہ پہنچا ہے اسی میں وطن کا مزہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حکم پر وطن چھوڑ کے آئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایسا کرے گا تو اسے بہار وطن مل جاتی ہے وہی۔ اور دوستو ہجرت کی جو اصل حقیقت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، حقیقت تو ہجرت کی یہ ہے جن گناہوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے، یہ ہے حقیقی ہجرت۔ اگر کوئی وطن تو چھوڑے لیکن گناہوں کا عادی اور گناہ اسی طرح کرتے رہے تو حقیقت سمجھ لو کہ گویا جو ہجرت کی حقیقت تھی وہ حقیقت اس کی زندگی میں نہیں پائی گئی۔ جب بندہ گناہوں کو چھوڑ دے گا میرے دوستو تو پھر اس کو بڑا مزہ زندگی گزارنے میں آتا ہے۔ اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس اللہ کے نام پر ہجرت ہوتی ہے تو ہجرت کرنے والا اس اللہ کو ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ اللہ اس کو وہی چین اور سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر، پا گیا پا گیا وہ باہر وطن، اور ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اصل ہجرت نہیں صرف کر کے وطن۔ سبحان اللہ، حضرت نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اصل ہجرت تو حجر یا حجر کے معنی آتے ہیں چھوڑنا، فرماتے ہیں کہ اصل ہجرت یہ ہے کہ بندہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑ دے۔ اور میرے دوست یاد رکھنا جب بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں متقی بن جاتا ہے، اور متقی جو بندہ ہو وہ قرآن میں اس کے لیے وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے مشکلات و پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں کھول دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں اسے کہ یہاں سے ایسے اور ایسے، مقدمات سے نکل جائے گا، اختلافات جھگڑوں سے نکل جائے گا، سینکڑوں مسائل سے ایسے نکلتا چلا جائے گا وہ کہ لوگ حیران رہیں گے دیکھ کر کے، لیکن اللہ اس کے لیے سبھی نکالتے ہیں۔ اور کیا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسے آدمی کے لیے روزی کا انتظام ایسی جگہ سے کرتے ہیں کہ جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وعدہ جب ہے جب گناہوں کو چھوڑے، ایک شخص نفلے تو خوب پڑھ رہا ہے، تسبیحات خوب پڑھ رہا ہے، وظائف بھی خوب پڑھ رہا ہے، لیکن میرے دوستو نکلتا ہے اور گیا 10 بجے سیدھے کہاں آفس میں لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے باتوں میں لگا ہوا ہے، گیا بازار میں اور ادھر کی ادھر کی جھوٹی باتیں کرنا اور دھوکہ دینا، اور تجارت میں جو ہے جیسے جھوٹ مکر فریب دھوکہ بازی اور حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر لگا ہوا ہے۔ تو یہ شخص جو گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے خواہ کتنے نوافل پڑھتا رہے، جی بقول حضرت والا کے طاعات کا جو نور ہوتا ہے وہ معاصی سے میرے دوستو ختم ہو جایا کرتا ہے، چاہے کتنا طاعات کا نور بڑھ لے لیکن اگر معاصی کی تو ختم۔ حضرت شاہ ابرار اخلا بھردوئی رحمہ اللہ اس کی بہت پیاری مثال بیان فرمایا کرتے تھے، بہت عمدہ مثال۔ میرے دوستو سمجھ لو کہ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا ٹب ہے پانی، اس میں پانی بھرنا ہے، بہت بڑا ٹب ہے، لوگوں سے کہا کہ اس میں پانی بھرو۔ اب کوئی تو گلاس سے پانی ڈال رہا ہے, کوئی بالٹی سے ڈال رہا ہے, کوئی جو ہے بڑی بالٹی سے ڈال رہا ہے, کسی نے بالکل وہ ٹیپ ہی آن کر دیا, اس کے اندر اسی کو کھول دیا ہے, اس سے بھرا جا رہا ہے, خوب بھر رہے پانی, شام تک محنت کر کے بڑا کچا پورا بھر ڈالا اور جا کے مالک کو بتایا کہ ہم نے کام کر دیا, جو تب آپ نے بھرنے کے لیے کہا تھا بھر دیا, لیکن اس میں نیچے کی جانب سوراخ کھلا ہوا تھا, غیبت کا سوراخ, چغل خوری کا سوراخ, بدزنی کا سوراخ, تحقیر کسی کو حقارت سے دیکھنے کا سوراخ, جی اور نظر بد ڈالنا, لڑکے لڑکیوں کو جا کے مزے لے لے کے دیکھنا, ان سے باتیں کرنا, حرام کاریوں میں اپنی زندگی گزارنا, اس کا سوراخ, تو سارے نیک کام تو کیے تو گھڑا تو بھرا, لیکن دوستو وہ ایسے جیسے نیچے سوراخ ہے, چھوٹا سوراخ, بڑا سوراخ, اس سے بڑا سوراخ, اس سے بڑا سوراخ, یہ جو حرام کام ہیں یہ سارے اللہ کے محرمات, یہ سمجھ لو سوراخ کی طرح ہے کہ اوپر سے آپ ڈال لیں پانی, ادھر سے نیچے سے نکلا چلا جا رہا ہے, ادھر سے دل میں نور آ رہا ہے, طاعت کر کر کے خوب حج عمرے کیے, خوب طاعت کی, خوب نفلیں پڑھے, بہت مزہ آ رہا ہے, دل میں نور آیا, لیکن کھٹ جا کے نکل کے باہر لڑکیوں کو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, تو جتنا نور آیا تھا میرے دوست یہ ہال اور یہ سوراخ جو آیا اس سے سارا نکل گیا, جیسے وہ پانی بھرا تو خوب بہت بڑی بڑی عبادتیں کی, بڑے بڑے برتنوں سے بھرا, لیکن جب نیچے اس میں سوراخ تھا تو آہستہ نکلتے نکلتے پتا چلا وہ تو دو منٹ کے بعد اس میں کوئی پانی ہے ہی نہیں. یہی مثال میرے دوستوں گناہوں کی ہے, گناہوں کی, اسی لیے آپ کو ایک بات میں بتاؤں اور تحقیق سے بتا رہا ہوں, ایسے ہی نہیں, جتنی فضائل کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, فضائل کی باتیں بہت ساری, فضیلت کی باتیں بیان کی جاتی ہے, کبھی ضرور شریف پڑھ لو تو اتنے سال تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو اس طرح سے اور بھی بہت کچھ فضیلت کی باتیں, اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے میرے دوستوں کہ صغائر صرف معاف ہوتے ہیں, کبائر معاف نہیں ہوتے, اور جو فضائل کی باتیں بتائی جاتی ہے, ابن بطال رحمہ اللہ کا قول, ابن حجر صاحب فتح الباری کے مصنف بخاری کی شرح انہوں نے یوں نقل کیا کہ اس میں یہ قید و شرط ہے کہ کبائر سے بچ رہا ہو تو فضیلت حاصل ہوتی ہے, اگر کبائر سے نہ بچ رہا ہو تو فضیلت نہیں. جیسے فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں, جو شخص ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف موت, بس موت ہی رکاوٹ ہے اس کے جنت میں داخلے میں, اتنی ہی دیر ہے کہ اسے موت آئے اور وہ فوراً جنت میں داخل, روایت میں مضمون موجود. اور ایسی بہت سی فضیلت کی باتیں ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, عمل کرتے ہیں. میرے دوستو یاد رکھنا, علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ کبائر سے اجتناب ہو, زندگی میں کبائر نہ ہو. اور اس پر ایک بات اور دل میں اللہ نے ڈالی, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں صغیرہ ہی تو ہے, چلے جو میں کر رہا ہوں صغیرہ ہی تو ہے, کبیرہ تو نہیں, لیکن صغیرہ جب اس پر دوام ہوتا ہے کہ کرتے رہتے ہیں تو میرے دوست وہی کبیرہ بن جاتا ہے. دیوبند میں جب ہم پڑھتے تھے تو گاؤں کے آگے تھے دو تین آدمی ہمارے پاس کمرے میں ایسے ہی, تو ایک نے سوال کیا کہ جی چھوٹے گناہ کر لینے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بڑے گناہ سے بچنا چاہیے, تو ایک دوسرے ہی دیہاتی نے کہا کہ بھائی سنو, مجھے گولک ہوتی ہے اسے ڈبا پیسہ منی باکس کہتے ہیں, جس میں پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں بچے, ایک ایک دو دو, ایک ایک دو دو, ایک ایک دو دو ڈالتے ہیں. تو وہ کہنے لگا وہ دوسرا دیہاتی کہ سن, وہ جو گورکھ ہوتی ہے اس کی اور ڈبے میں جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں چھوٹا چھوٹا, ایک 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 دو دو پیسہ ڈالتے رہتے ہو, ڈالتے 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 وہی کتنا سارا ہو جاتا ہے. تو اس کی سمجھ میں بات آئی کہ ہاں صغیرہ گناہ بھی جب کرتے 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 لگے رہیں گے اس پر صغیرہ کیا بن جائے گا, کبیرہ بن جائے گا. اسی لیے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقا وصنع کماش فوق ارض الشوق یحضر ما یرا, کہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو, اور ایسے چل اللہ کی راہ پر جیسے کون چلتا ہے, جیسے وہ چلتا ہے کہ جو کسی کانٹوں کی سرزمین میں چل رہا ہو, ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے, اب دامن پکڑ کے بچا کے ایسے چلے گا کہ ذرا ادھر ادھر نہ کہیں لگ جائے, بہت احتیاط سے چلتا ہے. اور پھر کیا خوب فرمایا شاعر نے, لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى, چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھنا, کیونکہ جو پہاڑ بنے ہوتے ہیں یہ ہی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہی صغیرہ کرکرے کرتے کرتے یہی کبیرہ بنتے ہیں دوستو. اس لیے علماء نے لکھا کہ اصرار علی الصغیرہ بھی کبیرہ ہے. تو حضرت والا فرماتے ہیں گناہوں کو جب تک نہ چھوڑے تو ہجرت جو حقیقت ہے ہجرت کی وہ مومن کو حاصل نہیں. اس لیے ساتھ ساتھ وطن چھوڑنے کے گناہوں کو بھی چھوڑیں. اصل چیز یہ ہے
ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن, اور یہ فیضان آہو کہاں دیکھ لو, یہ فیضان آہو کہاں دیکھ لو, دامن کوب میں دل ہے کیسا مگن.
پہاڑ کا دامن ہوگی وہاں کوئی وہ خوبصورت جو ہے بنگلہ نہیں ہے اور کوئی ایئر کنڈیشن یا کوئی وہ نہیں, لیکن پھر بھی جو اللہ کا دیوانہ ہے اسے چاہے بوریے پہ بٹھا دو چاہے
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ.
یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بھلا جان کیا جامو مین عالم, بھلا جان کیا جامو مین عالم, تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ, تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ, ہو مد نظر احترام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ.
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد ناوا مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے. سب کہہ رہے ماشاء اللہ.
نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہے چگوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ ہے نظام مدینہ, سکون جگہ ہے نظام مدینہ. سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جگہ ہے نظام مدینہ, سکون جگہ ہے نظام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے.
ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے, ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے, 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 جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورہ مزمل کی ایک آیت ہے: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے والے کا نام لیجئے. تو رات بھی عرض کیا تھا کہ اپنے اپنے مشائخ سے، اللہ والوں سے جو ذکر کے معمولات ملتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اس بارے میں عرض کیا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب ذکر سے ہی اتنی منزلیں سلوک کی طے ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب ملتا ہے تو مشائخ کی قید کیوں ہے، شیخ سے پوچھ کر کرنے کی کیا ضرورت؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آدمی سالک پہنچتا تو اللہ تعالیٰ تک ذکر ہی کے راستے سے ہے، لیکن ذکر وہ ہو جو شیخ سے پوچھ کر ہو، شیخ کے مشورے سے ہو. اور مثال دی کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے لیکن جب کسی مجاہد کے ہاتھ میں ہوتی، اگر مجاہد کے ہاتھ میں نہ ہو تو تلوار جو کاٹتی ہے تلوار تو ہے لیکن زمین پر دھری رہے گی. لہذا اللہ تعالیٰ کا نام جو بھی لے گا اپنے شیخ کے مشورے سے پوچھ کر لے گا، کیونکہ شیخ کو علم ہوتا ہے کہ کس کو کتنی مقدار بتائی جائے. ایک زمانہ تھا کہ دوازدہ تسبیح مشہور تھی، یعنی 12,000 مرتبہ روزانہ اللہ اللہ کرنا، لیکن اب وہ وقت آیا کہ ہمارے مشائخ نے اس کو صرف 100 دفعہ کرنے کا بتایا، کیونکہ قوتیں کمزور ہو گئیں. اور میڈ ان ڈالٹا، حضرت فرماتے تھے ہم لوگ میڈ ان ڈالٹا بن گئے. لہذا برکت کیسے ہوتی ہے شیخ کی، اس پر ایک مثال دے کر پھر حضرت والا کی کتاب ہے مواعظ درد محبت، اس سے سناؤں گا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی اور شرط یہ لگائی کہ حضرت مجھ سے تو تہجد نہیں پڑھی جاتی. آپ اس، اور وہ زمانہ تھا کہ جب دوازدہ تسبیح اور تہجد اور اشراق، یہ ساری اوابین، یہ سب سالکین کے اوپر گویا کہ معمولات میں داخل تھے. تو شرط لگائی کہ حضرت مجھ سے تو تہجد نہیں پڑھی جائے گی، بس یہ ایک مشکل ہے مجھے بیعت ہونے میں. حضرت نے فرمایا، حضرت حاجی صاحب نے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم تہجد نہ پڑھنا. خیر بیعت ہو گئے، رات کو سوئے ہوئے تھے حضرت اپنی چارپائی پر اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چارپائی پر. تہجد کا وقت ہوا، حضرت حاجی صاحب اٹھے اور وضو کر کے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آنکھ کھلی، اور چونکہ اجازت مل چکی تھی کہ تم تہجد نہ پڑھنا، دوبارہ سونے کی کوشش کی تو نیند غائب ہو گئی. اس کے بعد عجیب بے چینی شروع ہوئی کہ ہاتھوں میں جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں، بار بار خارش کر رہے ہیں، کھجا رہے ہیں، لیکن وہ بڑھتی جا رہی ہے. آخر سوچا کہ چلو اس کو ہاتھوں کو دھو لیتا ہوں، ہو سکتا ہے پانی لگنے سے سکون آ جائے. ہاتھ دھو کے آئے ہیں اور ہاتھوں میں سکون ہو گیا، دوبارہ لیٹے ہیں تو اب چہرے پہ وہی سوئیاں چبھنے لگی. کافی پریشان ہوئے، پھر گئے، چہرہ بھی دھو لیا، چہرے میں سکون آ گیا، پھر لیٹ گئے تو پھر پتہ چلا کہ کونیوں تک بازو میں پھر وہی پریشانی، وہی سوئیاں چبھنے لگی. آخر تنگ آ کے دل میں کہا کہ بڑے میاں آپ سونے نہیں دیں گے، تہجد پڑھنی ہی پڑے گی. تو یہ شیخ کی برکت ایسے ہوتی ہے. کسی شاگرد نے بعد میں پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم کہ کہاں کہاں سمرقند و بخارا اور بدخشان اور پورا ہندوستان، افغانستان، کہاں کہاں سے طالب علم آپ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے حدیث شریف. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ پھر تو حاجی صاحب پر مر مٹا. اتنا بڑا شیخ وقت جو ہے وہ فرما رہا ہے اپنے شاگردوں سے کہ پھر تو میں اپنے حاجی صاحب پر مر مٹا. تو یہ معمولات ان کو معمولی نہ سمجھیں, معمولات معمولی نہیں ہیں. شیخ کا جب بتایا ہوا ہے تو اس میں وہ برکت اللہ تعالی, اور اللہ والوں سے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ والوں سے وہ کیفیت لی جاتی ہے کہ جس سے پھر ایک دفعہ اللہ کہنا وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. کمیت نہیں لی جاتی, کیفیت لی جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے پاس نہ زیادہ فتاوی تھے, زیادہ فتاوی کی باتیں آپ حدیث شریف میں ان سے نہیں ملیں گے, نہ ان کے پاس روایتیں بہت ہیں, چند ایک ہی روایات ان سے ملتی ہیں. لیکن ان کے دل میں ایک, ان کے سینے میں ایک ایسا دل تھا کہ جس کے اندر وہ درد دل کا وہ خزانہ اس میں پوشیدہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا ایک دفعہ اللہ کہنا ساری امت کے صدیقین اور صحابہ کے اللہ کہنے سے بڑھ جائے. تو یہ کیفیت اللہ والوں سے لی جاتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں, پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اطمینان اور دل کا چین اللہ کی یاد میں ہے, اور مضمون کا پہلا موضوع دل کا چین ہے. ہر شخص دنیا میں اطمینان اور چین چاہتا ہے, کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میں پریشان رہوں. اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو کہ پریشانی چاہتا ہو؟ 100% بین الاقوامی انٹرنیشنل چیز ہے. کافر بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے دل کو چین ملے, غریب بھی یہی چاہتا ہے اور امیر بھی یہی چاہتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں بشرطے کہ اس کا دماغ صحیح ہو جو بے چینی چاہتا ہو. رعایا بھی یہی چاہتی ہے, بادشاہ بھی یہی چاہتا ہے, عالم بھی یہی چاہتا ہے, غیر عالم بھی یہی چاہتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پریشانی میں بڑا مزہ آتا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کے ہاں لے جائیں گے کہ بھائی اس کے دماغ کا علاج کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی ضرورت کی چیز بتلا دی کہ اے انسانوں, میں تمہارے دل کا پیدا کرنے والا ہوں اور مجھ سے بہتر تمہارے دل کے چین کا تیل کوئی نہیں جان سکتا. جیسے سنگر مشین والے کہتے ہیں کہ اگر مشین میں ہمارا بنایا ہوا تیل استعمال کرو گے تو اس مشین کی ضمانت اور حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں, اور دوسری کمپنی کا تیل ڈالو گے تو ہم ذمہ دار نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا کہ اگر ہماری یاد کا تیل دل میں ڈالو گے تو تمہارے دل کے چین کی ضمانت اور کفالت میں کروں گا, اور اگر تم نے مجھ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل لگایا, سینما, وی سی آر, فلمی گانے سنے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نقطۂ آغاز اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہے. یعنی ابھی گناہ کیا نہیں, صرف ارادہ کیا, اسکیم بنا رہا ہے کہ آج کوئی گناہ کا مزہ لیا جائے. ارادہ کرتے ہی اس کے دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ الہ آبادی مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. نیک بندوں کی دنیا سبحان اللہ, مگر نیک لوگ کون ہیں یہ بھی بتا دوں. حج عمرہ کرنا, ہر وقت تسبیح پڑھنا, ابرار کے رجسٹر میں کون داخل ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ, عمدۃ القاری شرح بخاری میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ابرار کون لوگ ہیں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 120 صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں. قد رآ مئۃً وعشرین صحابیاً, اتنے بڑے تابعی ہیں کہ ان کی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نوکرانی تھیں. محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکرانی تھیں. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین, اس بچے کی سنت تحنیق ادا کر دیجئے, یعنی کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیجئے. یہ سنت ہے کہ بزرگوں سے تحنیق کروائی جائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی. محدثین لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہی سبب تھا کہ اتنے بڑے صحابی, خلیفہ دوم, جن کے اسلام لانے پر محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اس خوشخبری میں ایک آیت لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو گیا، اور عمر کے اسلام سے سارے فرشتے آسمان میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور جو ایمان والے آپ کے تابع دار ہیں یہ آپ کو کافی ہیں۔ مجدد زمانہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو کافی ہو گیا تو پھر ایمان والوں کے کافی ہونے کا تذکرہ کیوں آیا، جب اللہ کا کافی ہونا کافی ہے۔ فرمایا کہ کفایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کفایت ظاہرہ، ایک کفایت حقیقیہ۔ حقیقتاً تو اللہ کافی ہے، لیکن ظاہری طور پر کافروں پر روب جمانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سبب بنا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، سارے کافر لرزہ براندام ہو گئے اور پہلی نماز کعبہ میں قائم کر دی گئی۔ یہ 40ویں مسلمان ہیں، 20 صحابہ ادھر، 20 صحابہ ادھر، اور درمیان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع نبوت کو لیے ہوئے پہلی نماز خانہ کعبہ میں پڑھی۔ اور جب اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خوشی میں ایسا نعرہ لگایا کہ کعبہ تک آواز گئی۔ فرشتوں کو تو خوشی ہے ہی، خود سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ زور سے نعرہ مارا، اللہ اکبر، یہ خوشی کا نعرہ تھا، اور یہ آواز خانہ کعبہ میں سنی گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ ایسے شخص نے جس کی تحنیک کی ہو، یعنی اپنا لعاب دہن خواجہ حسن بصری کے منہ میں ڈالا ہو، اس کے علم کا کیا پوچھنا۔ اور اس پر مستزاد دو دعائیں بھی دیں، اور وہ دو دعائیں حضرت والا فرما رہے ہیں ہم اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مانگیں گے۔ اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا بہت بڑا عالم، محدث، فقیہ بنا دے۔ دین کے ساتھ علم، اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو اس کا علم کمزور ہوگا، اس لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کے بعد افضل الصحابہ ہیں۔ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ دین کی سمجھ پر یہ حضرت والا مثال دے رہے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ آپ نے فرمایا، کیا تم تلاوت نہیں کرتے ہو؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے لوگو، کیا تم نے میرے رسول کو کھڑا ہوا نہیں چھوڑ دیا جب دیکھا کہ کوئی قافلہ غلہ لے کر آ گیا ہے؟ اور تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی فقہ حاصل تھی، یعنی اس آیت سے انہوں نے استنباط کیا کہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آیت تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر اس آیت سے مسئلہ استنباط کر لینا، اس کے لیے فقہ چاہیے، دین کی فہم چاہیے، جو اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی ہے۔ کتابوں سے علم دین کی کمیت اور مقدار ملتی ہے، اور اللہ والوں سے علم کی کیفیت اور اخلاص اور روح ملتی ہے، احسانی کیفیت ملتی ہے۔ مثلا مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، مگر کیسے پڑھی جائے، کس درد دل سے پڑھی جائے، کن اشک بار آنکھوں سے پڑھی جائے، کس تڑپتے ہوئے دل سے پڑھی جائے، یہ کیفیت اللہ والوں سے ملتی ہے۔ کیفیت کاغذات میں نہیں آ سکتی، یہ دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے علماء حضرات، جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہو یہ علم نبوت ہے۔ علم نبوت ایک تو ظاہری ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن بھی مل جائے تو از سینہ درویشہ باید جست، اللہ والوں کے سینوں سے حاصل کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا امام بحقی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری کا مصنف، حضرت مظہر جانے جانا کا خلیفہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کو اپنے وقت کا امام بحقی فرماتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دعائیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیں، ایک فقیہ فی الدین، ان کو دین کا فقی بنا دے، وحببہ الی الناس، اور مخلوق میں اس کو محبوب پیارا کر دے، کیونکہ اگر مخلوق میں محبوب نہیں ہے تو ہر آدمی اس سے گھبراتا ہے، پھر اس سے فقہ متعدی نہیں ہوگا، فیض دوسروں کو نہیں پہنچے گا۔ معلوم ہوا علماء دین کو چاہیے اپنے اخلاق میں بلندی پیدا کریں، ورنہ ان سے نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ التودد الی الناس نصف العقل، جو سب لوگوں سے محبت کر کے ہم سب کو ہموار کر لے، سب سے محبت کرنا سیکھ لے، تو یہ آدھی عقل ہے۔ التودد باب تفاعل ہے، اور تفاعل میں تکلف کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی جس سے دل نہیں چاہتا اس سے بھی بتکلف محبت کرے۔ یہ حدیث کا لفظ ہے جس کو علماء سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق بھی اچھا ہو۔ آج ہم اس کو کامل الاخلاق سمجھتے ہیں جو اوپر سے خوب آئیے آئیے کرے اور اندر سے جائیے جائیے، بعد میں جا کر وہی کہتا ہے کہ بہت بیوقوف آدمی ہے، میں نے اس کو ایسے ہی الو بنا دیا۔ دوستو، جو اللہ کا مخلص ہے اور اللہ کی مخلوق کا مخلص ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں اور اس کی اولاد کو ستاتا ہے یا اس کی اولاد کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تو بتائیے باپ اس کو دوست بنائے گا؟ تو جو شخص ربہ کی عبادت میں رات دن مشغول رہے مگر رب العالمین کی مخلوق، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، بری نظر سے دیکھتا ہو، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ولی بنائے گا؟ اس لیے دوستو، جتنا اخلاص اللہ کے ساتھ ہے اتنا ہی اخلاص مخلوق کے ساتھ بھی ہو۔ ہر کافر کے لیے بھی دعا کرتے رہو کہ اے اللہ اس کو بھی ایمان دے دے، آپ کا بندہ ہے، کیوں جہنم میں جائے؟ اس درد دل سے دعا کرو۔ تو دوستو، یہ دو دعائیں اللہم فقیہ فی الدین وحببہ الی الناس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دے رہے ہیں۔ اب یہ دعا ہم کیسے کریں؟ اللہم فقیہنا فی الدین، اے اللہ جتنے ہم سب بیٹھے ہیں ہم سب کو فقیہ بنا دے، علم کی سمجھ والا بنا دے، وحببنا الی الناس، اور مخلوق میں ہم کو محبوب کر دے۔ اب ابرار کی بات بتا رہا تھا، اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ تو یہ ابرار بندے کون ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا وعدہ ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک بندے جنت میں جائیں گے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر شرح بخاری عمدۃ القاری میں نقل فرماتے ہیں، قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار الذین لا یؤذون الذر، جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ آج جس کو دیکھو بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر لڑ رہا ہے، ان کی آہ سے ڈریے، یہ بیویاں اللہ کی بندیاں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل کی، وعاشروہن بالمعروف، اے ایمان والو تم ان بیویوں کو خالی بیویاں مت سمجھو، یہ میری بندیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اگر کسی کی بیٹی کو کوئی ستا رہا ہے تو آپ بتائیے اس بیٹی کا باپ اس کو دوست بنائے گا؟ تو اگر ہم اپنی بیویوں کو ستائیں گے تو بیوی کا ابا تو غمگین ہوگا ہی، ربہ یعنی اللہ تعالیٰ بھی غضبناک ہوگا کہ یہ میری بندی کو ستا رہا ہے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا اور رلایا اور ٹھنڈی آہ کھنچوائی، میں نے ان کو دیکھا کہ کسی کو فالج گرا، کسی کو کینسر ہوا، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بتا رہا ہوں۔ تنہائی میں اگر آپ ملیں تو اور واقعات بھی بتاؤں گا، لیکن اس وقت موقع نہیں۔ اور جس نے اللہ کی ان بندیوں پر رحم کیا وہ اتنا جلد ولی بنا ہے جس کی حد نہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ، یہ اختر جو آج آپ سے مخاطب ہے، 15 سال اس نے ان کی صحبت اٹھائی اور جوانی میں ان سے بیعت ہوا۔ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اتنے نازک طبع تھے کہ اگر بازار سے گزرتے ہوئے کسی کی چارپائی ٹیڑھی پڑی ہوئی دیکھ لی تو سر میں درد ہو جاتا تھا. بادشاہ نے پانی پیا, پیالہ سرائی پر ترچھا رکھ دیا تو سر میں درد ہو گیا. رضائی اوڑھی اور سلائی یعنی اس میں دھاگا جو ہے ٹیڑھا ہے تو سر میں درد ہو گیا. اتنے حساس اتنے نازک طبع کو حکم ہو رہا ہے. آسمان سے الہام ہوا کہ اے مظہر جانے جانا, اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو کوئی درجہ اعلیٰ ملے تو ایک بیوہ عورت ہے, زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی اچھی ہے, اس سے شادی کر لو. تلاوت نماز وغیرہ کی پابند ہے, بس زبان کی کڑوی ہے, غصہ اس سے برداشت نہیں ہوتا, اس سے شادی کرو. اب صبح شام ان کو تمغہ مل رہا ہے, ہر وقت کڑوی کڑوی باتیں سن رہے ہیں. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھ کو لوگ کڑوی کڑوی باتیں لکھتے ہیں, تو جتنے لوگ مجھ کو مجدد الملت اور حکیم الامت کہتے ہیں اس کا جو نشہ ہوتا ہے وہ ان باتوں سے اتر جاتا ہے. جب مخلوق کا کوئی بدتمیزی کا خط آتا ہے تو میں اسے کنین سمجھتا ہوں, اور اس کنین کی بدولت دولت کونین پا جاتا ہوں. کنین کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کی برکت سے دولت کونین ملتی ہے. کبر سے اور بڑائی سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو ہماری نسبت مع اللہ کے چاند میں عجب اور کبر کے بادلوں کا کبھی گرہن نہیں لگتا. ہمیشہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہمارے دلوں میں روشن رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے غیب سے انتظام کرتے ہیں. حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے لیے غیب سے انتظام ہوا. حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. سارا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, جس کو وہ چاہتے ہیں وہی اللہ کا ولی بنتا ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اے دوستو سن لو, جس کے دن اچھے ہونے ہوتے ہیں, جس کی قسمت اچھی ہونی ہوتی ہے تو اسے اپنا بنانے کے راستے وہ خود ہی بتلاتے ہیں. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. جب اللہ اپنا بناتا ہے تو بال بال سے اس کو آواز سنائی دیتی ہے. ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. جتنے بال ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر بال سے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے, ہمیں پیار کر رہا ہے, اپنا بنا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. اب صبح و شام تلخ باتیں سن رہے ہیں. ایک کابلی افغانی شاگرد نے کہا, حضرت اتنی کڑوی مزاج کی عورت سے شادی کیوں کی؟ آپ اتنے نازک طبع کہ بادشاہ کو ترچھا پیالہ رکھنے پر ڈانٹ دیا اور بادشاہ کا خادم واپس کر دیا کہ جب تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے خادم کا کیا حال ہوگا؟ حضرت نے فرمایا, سنو, اسی بیوی کی کڑوی کڑوی باتوں سے مظہر جانے جانا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ سارے عالم میں میرا ڈنکا پٹ چکا ہے. کہ میرے ہی سلسلے میں علامہ سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی کے مصنف اور علامہ شامی نے بیعت کی مولانا خالد کردی کے ہاتھ پر, جو کرد کے رہنے والے اور شاہ غلام علی کے خلیفہ تھے, اور شاہ غلام علی خلیفہ ہیں مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے. تو یہ شامی جیسی فقہ کی عظیم کتاب اور روح المعانی جیسی عظیم تفسیر اس کے مصنفین سلسلہ مظہریہ میں داخل ہوئے. اسی طرح شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بیوی بڑی ہی تند مزاج تھیں, لیکن وہ برداشت کرتے تھے کہ اللہ کی بندی ہے. آپ یہ بتائیے, کسی کا داماد ہر وقت اس کی بیٹی سے تنگ ہو اور بیٹی حسن میں بھی کم ہو, اور داماد بہت حسین ہو اور بیوی حسن میں کمتر اور اخلاق میں بھی کمتر کڑوی ہو, لیکن وہ سوچتا ہے کہ میرے دوست کی بیٹی ہے اور نباہ کر دیتا ہے. آپ بتائیے کہ لڑکی کا باپ اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ آہ میرا داماد تو فرشتہ ہے, دل چاہے گا کہ کوئی بلڈنگ اس کو دے دوں, کوئی زمین اس کو دے دوں. اللہ تعالیٰ کی ان بندیوں کے بارے میں یہی سوچئے. اگر کوئی مرد زیادہ حسین ہے اور بیوی کمتر ہے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ کی بندی سمجھو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے بھی ایسا انعام ملے گا کہ 100 برس کے تہجد سے وہ مقام نہیں مل سکتا۔ یہی شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے عارف باللہ بزرگ ہیں، ہر وقت اپنی بیوی کی طرف سے تلخ باتوں کو برداشت کرتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی بندی ہے، اگر میں طلاق دیتا ہوں تو کسی اور کو ستائے گی، لہذا مجھے ہی ستا لے، میرے کسی مسلمان بھائی کو نہ ستائے، یہ اللہ کی بندی ہے، اگر میری بیٹی بھی ایسی ہوتی تو میں یہی چاہتا کہ میرا داماد اچھا سلوک کرے۔ تو آپ کی بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ میں بہت درد دل سے کہتا ہوں کہ جتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی رحمت اترے گی۔ ایک مرتبہ حیدرآباد میں حضرت والا نے بڑے ہی درد سے فرمایا تھا، اور عورتوں ہی کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، تو حضرت والا نے فرمایا کہ میرا دل اتنا اس معاملے میں کمزور ہے اور رحم دل ہے کہ اگر میرے گھر میں ناراض ہو کر دوسری طرف منہ کر کے رات بھر لیٹ جائیں تو میں سو نہیں سکتا، یعنی یہ چیز مجھ سے برداشت ہی نہیں کہ گھر والے مجھ سے ناراض ہوں۔ تو اسی کے اوپر حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ میں بہت درد دل سے کہتا ہوں کہ جتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی رحمت اترے گی۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کی بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا، اس سے کھانا نہیں کھایا گیا، فاقے سے سو گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا کہ اے اللہ، یہ میری بیوی تیری بندی ہے، آج اس سے نمک تیز ہو گیا، اس نے ہمیشہ میری خدمت کی ہے، میں آپ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھے بھی معاف کر دینا۔ جب انتقال ہوا تو ایک ولی اللہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، بھائی تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کیا اور فرمایا کہ تیرے بہت سے گناہ ہیں، میں تجھے دوزخ میں قانون کی روح سے ڈال سکتا ہوں، لیکن تو نے میری بندی پر رحم کیا تھا اور اس کی خطا کو معاف کیا تھا، تو نے ایک خطا معاف کی نمک تیز ہونے کی، اس کی برکت سے میں تیری زندگی بھر کی خطائیں معاف کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندیوں سے تعلق بھی ہے، جہاں بندوں سے تعلق ہے وہیں بندیوں سے بھی ہے۔ اکثر بے کس ہوتی ہیں، ماں باپ سے دور ہوتی ہیں، بھائیوں سے دور ہوتی ہیں، ساری زندگی ہمارے لیے وقف کر دیتی ہیں، پالتا کوئی ہے، فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے، بس یہی قانون ہے اللہ کا۔ مگر ان کی خطاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیویاں ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان استمتعت ابھیہ وفیہ عوج، اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو ان کی ٹیڑی پسلی سے فائدہ اٹھا لو۔ بتاؤ، ہماری یا تمہاری پسلی سیدھی ہے یا ٹیڑی؟ ٹیڑھی ہے تو کیا آپ کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہو اس کو ٹھیک کرانے اور درست کرانے کے لیے؟ کبھی ڈاکٹر سے درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت دیکھو، کیا شان نبوت ہے، کس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو رہے ہو، اگر بیوی بھی ایسی مل جائے تو اسے برداشت کر لو، ان اقمتہا کسرتہا، اور اگر سیدھی کرو گے تو توڑ دو گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی، دو خاندان تباہ ہو جائیں گے، خاندان میں آگ لگ جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے روئیں گے کہ میرے ابو کو کیا ہو گیا کہ میری اماں کو طلاق دے دی، اور اگر تم نے گزارا کر لیا تو زندگی گزر جائے گی، اور جو اولاد پیدا ہوگی ان میں اگر کوئی عالم حافظ قاری ہو گیا تو قیامت کے دن انشاءاللہ جنت بھی پاؤ گے، دنیا تو مزیدار گزرے گی ہی، جنت بھی پا جاؤ گے۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اس حدیث کی جو شرح لکھی اس میں فرماتے ہیں، فیہ تعلیم للاحسان الی النساء، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی ہے، والرفق بہن، اور بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، والصبر علی عوج اخلاقہن، اور ان کے ٹیڑے پن پر صبر سے کام لو، کیوں؟ لاحتمال ضعف عقولہن، کیونکہ ان کی عقلیں تھوڑی ہیں، عقل تو آدھی ہے۔ مگر ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتیں آدھی عقل کی تو ہیں، لیکن جو نامحرم ہیں وہ ان کو نہ دیکھیں، کیونکہ پوری عقل والوں کی عقل اڑا لے جاتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہیں تو آدھی عقل کی لیکن اگر آنکھ سے آنکھ ملائی تو چاہے وہ ایئرپورٹ لندن کا ہو یا فرانس کا تو عقل اڑ جائے گی. نظر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ لو نہ دو دیکھ تو لو, اس میں کیا حرج ہے؟ اور ایک صاحب نے تو غضب ہی کر دیا, حکیم الامت کو خط لکھا کہ ہم تو ان حسینوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ واہ رے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کی, ایسے ایسے حسین آئینے پیدا کر دیے, یہ تو آئینے جمال خداوندی ہیں, کون ان کو دیکھنے کے منع کرتا ہے؟ تو حضرت نے ان کو جواب میں لکھا کہ بے شک یہ آئینے جمال خداوندی ہیں لیکن آئینے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو شیشہ ہوتا ہے اور ایک آتشی ہوتا ہے, آتشی آئینے میں دوسری طرف جو چیز ہو جل جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, یہ حسین آئینے تو ہیں لیکن آتشی آئینے ہیں, تمہارا ایمان جل کر خاک ہو جائے گا اور صحت بھی خراب ہو جائے گی, پاگل ہو جاؤ گے, دماغ صحیح نہیں رہے گا. اس لیے بخاری شریف میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نامحرموں پر نظر ڈالتا ہے آنکھوں کا زنا ہے, لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آنکھوں کا زنا فرما رہے ہیں. راستہ چلتے ایک تو نظر پڑ جانا ہے اور ایک نظر ڈالنا ہے, ایک پڑھنا ہے ایک پڑھانا ہے. میں سادی اردو بول رہا ہوں, پڑھنا معاف ہے لیکن پڑھانا اور ایک سیکنڈ بھی ٹھہرانا حرام ہے. فزن العین النظر, بد نظری آنکھوں کا زنا ہے. تو شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, ان کا ایک مرید ہزاروں میل چل کر ان کے پاس پہنچا اور گھر جا کر پوچھا کہ حضرت ہیں؟ بیوی نے کہا کیسے حضرت, ہم جانتے ہیں وہ کیسے حضرت ہیں, ہمارے پاس تو رہتے ہیں, ان کا سارا کھیل کود ہم جانتے ہیں, کچھ حضرت وزرت نہیں. وہ بیچارہ مرید رونے لگا کہ ہزاروں میل سے تو میں آیا ہوں, اس نے تو میری عقیدت ہی کو دھکا مار دیا. روتا ہوا جا رہا تھا, محلے والوں نے دیکھا تو کہا وہ بڑے اولیاء اللہ میں ہیں, بیوی کی تکلیفوں پر صبر سے اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے, جاؤ جنگل میں ان کے مقام کا پتہ چلے گا. اب وہ مرید جنگل میں گیا تو دیکھا کہ شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں. کیا شیر پر کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ان کی کرامت تھی, شیر پر بیٹھے اور لکڑیاں کاٹ کر اس کا گٹھڑ شیر کی کمر پر رکھا ہوا ہے, اور جب شیر چلنے میں کچھ گڑبڑ کرتا ہے تو جو کوڑا ہے وہ سانپ کا کوڑا ہے, اس سے اس کی پٹائی کرتے ہیں. تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, جن کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے, انہوں نے مثنوی میں اس واقعے کو بیان کیا, اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر کو بڑے عجیب انداز میں پڑھتے تھے جو مولانا نے اس واقعے کے آخر میں بیان کیا ہے. میں وہی شعر سنانا چاہتا ہوں. جب اس مرید نے کہا حضرت میں تو آپ کے گھر گیا تھا, بہت پریشان ہو کر آیا, فرمایا کہ میں سمجھ گیا, سنو اسی بیوی کی تکلیف اٹھانے سے جو اللہ کے لیے میں اٹھا رہا ہوں, اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس شعر کو میرا غلام بنا دیا. یہ کرامت اسی بیوی کی تکلیف پر صبر کرنے سے ملی ہے کہ اللہ کی بندی ہے, یہ سوچ کر برداشت کرتا ہوں. گر نہ صبرم می کشیدے بار زن کہ کشیدے شیر نر بیگار من. اگر میرا صبر بیوی کی تکلیف کو برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میری بیگاری اور غلامی کیسے کرتا؟ یہ انعام اسی کے صبر پر ملا ہے. تو ابرار بندے میرے شیخ صاحب ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ وضو کیا, پھر وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے, پھر تیسری جگہ چلے گئے, وہاں جا کر وضو مکمل کیا. کسی نے عرض کیا کہ حضرت کیا ہوا, آپ نے جگہ جگہ وضو کیا؟ فرمایا جہاں وضو کرتا ہوں وہاں چیونٹیوں کا مرکز ہوتا ہے, ان کی آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے, اگر پانی کے دھارے سے یہ رشتہ داری ٹوٹ گئی, کوئی ادھر بہ گئی کوئی ادھر بہ گئی, تو میرا دل زخمی ہوتا ہے کہ یہ چیونٹیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں, میں انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا. تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے, ابرار کے بارے میں تفسیر ہے, الذین لا یؤذون الذر, جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. تو میرا مرشد ابرار بھی ایسا ہی ہے. اور دوسری تفسیر ہے, ولا یرزون الشر, جو کسی گناہ سے خوش نہیں ہوتے۔ اگر کسی گناہ سے دل میں حرام خوشی آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے اس مضمون سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، آپ کی ناخوشی کی راہ سے ہم نے جو حرام خوشی حاصل کی، ہم اس خوشی سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ میری بندگی کی شرافت کے خلاف ہے کہ میں آپ کو ناخوش کر کے گناہوں سے حرام خوشیاں استیراد کروں، امپورٹ کروں، اس لیے ہماری ان تمام خوشیوں کو معاف کر دیجئے جو ہم نے گناہ کر کے حاصل کی۔ ایسی خوشیوں کو آگ لگا دو جو گناہ سے حاصل ہوں۔ خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے۔ ایک دعا سکھا رہا ہوں، روزانہ ہم لوگ دعا کریں، اے خدا ایسا ایمان اور یقین عطا فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر قربان ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ یہ ایمان اولیاء صدیقین کا ہے، اس کو اللہ سے مانگو، اللہ کریم ہے، بغیر استحقاق اور صلاحیت کے دیتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ ہم اس قابل نہیں، مانگیے تو بڑھیا چیز نسبت اولیاء صدیقین مانگیے، اس لیے کہ سب سے بڑا درجہ اولیاء صدیقین کا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت کر دیجئے، فرمایا کہ دو جملوں میں پورا دین پیش کر دیتا ہوں۔ اعمل فی الدنیا بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا یہاں رہنا ہے۔ وعمل للآخرت بقدر مقامک فیہا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ بتائیے اس میں پورا دین ہے یا نہیں؟ اب اگر دونوں زندگی کا کوئی بیلنس نہ نکالے، ہر وقت کماتا رہے تو بتا دوں وہ کیا بن جائے گا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا میں ایک فیکٹری اور کھولنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جب زیادہ کمانا ہوگا تو پھر میرے پاس کم آنا ہوگا اور دین کمزور ہو جائے گا۔ جس وقت کا یہ آواز ہے اس وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ کو منظوم نہیں کیا تھا، بعد میں یہ اشعار ہوئے تھے کہ جب زیادہ کمانے لگو گے تو میری محفل میں کم آنے لگو گے۔ اور بھی جو زیادہ کمایا، جب زیادہ کمانا ہوگا تو پھر میرے پاس کم آنا ہوگا اور دین کمزور ہو جائے گا۔ اتنا کماؤ جس سے عزت سے رہ لو، اور جو دونوں زندگی کا بیلنس نہیں نکالتا اور رات دن دنیا میں پھنسا ہوا ہے، تو بیلنس میں ایک لفظ بیل ہے۔ بتاؤ یہ سمجھ لو کہ یہ بیل ہے، انسان نہیں ہے کہ وطن کو خراب کر رہا ہے اور جو چند روز کی زندگی ہے اس کی تعمیر میں لگا ہوا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کے ساتھ لکھنؤ میں سفر کر رہے تھے۔ لکھنؤ بہت سجایا جا رہا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی اور وائسرائے کی آمد تھی، سارا لکھنؤ سجایا گیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب سے کہ حضرت ابھی ابھی ایک شعر بن گیا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اطمینان اور چین کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کا اطمینان صرف میری ہی یاد سے ملے گا۔ اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، یاد مثبت اور یاد منفی۔ جب شریعت کا حکم ہو نماز کا تو نماز پڑھو، روزے کا تو روزہ رکھو، زکوٰۃ کا تو زکوٰۃ دو، حج کا حکم ہو تو حج کرو، اس کا نام ذکر مثبت ہے۔ لیکن جب لڑکیاں سامنے آ جائیں اب ذکر منفی کرنا پڑے گا، یعنی ان کو نہ دیکھو، اس وقت نہ دیکھنا ذکر ہے، ورنہ یہ ذکر نہیں کہ دیکھتے بھی رہو اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے رہو۔ ایسا لا حول خود ہمارے اوپر لا حول پڑتا ہے کہ ارے مولانا دیکھیے کیسی ٹانگ کھلی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹانگ دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور شیطان ان کو ٹانگ بھی رہا ہے۔ یہ کون سا لا حول ہے؟ پہلے نظر کو ہٹاؤ، پھر اللہ تعالی سے کہو کہ اے اللہ میری نظر نے اگر ایک ذرہ حرام لذت حاصل کر لی تو ہم اس سے معافی کے خواستگار ہیں۔ توبہ سے کام بنے گا۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد علامہ اسفرائنی رحمت اللہ علیہ نے سات چکر طواف کے بعد دعا کی کہ اے اللہ مجھے معصوم کر دیجئے، کبھی مجھ سے گناہ نہ ہو۔ 30 برس تک یہ دعا مانگی تھی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دن طواف کر رہے تھے، کعبہ سے آواز آئی کہ اے اسفرائنی، تو کیوں یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے تجھ سے کوئی خطا نہ ہو؟ میری محبوبیت کے تو دو دروازے ہیں، میں متقی بندوں کو بھی محبوب رکھتا ہوں اور ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہوں۔ تو جب میں نے اپنی مقبولیت کی دو کھڑکیاں بنائی ہیں تو ایک ہی کھڑکی سے کیوں آنا چاہتا ہے؟ اگر تقوی کی کھڑکی سے نہیں آ سکتا تو توبہ کی کھڑکی سے آ جا، یعنی خطا کرو تو نہیں، لیکن اگر خطا ہو جائے تو 2 رکعت توبہ کی پڑھ کر رونا شروع کر دو، اتنا قرب بڑھے گا کہ جس کی حد نہیں۔ ندامت اور توبہ سے وہ قرب ملتا ہے کہ فرشتوں کو بھی وہ قرب نصیب نہیں، کیونکہ فرشتوں کو قرب عبادت حاصل ہے، لیکن انسانوں میں اولیاء اللہ کو وہ قرب نصیب ہیں۔ دو قرب نصیب ہیں، قرب عبادت اور قرب ندامت، جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ اس پہ حضرت پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کی پوری نظم ہے عرفان محبت میں۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے، نہ وہ ذوق ہے نہ وہ شوق ہے نہ وہ کیف ہے نہ سرور ہے، نہ وہ ذوق ہے نہ وہ شوق ہے نہ وہ کیف ہے نہ سرور ہے، ہے ہر ایک چیز ہی بے مزہ، ہے ہر ایک چیز ہی بے مزہ جو نظر سے اپنی تو دور ہے، نہ وہ ذوق ہے نہ وہ شوق ہے نہ وہ کیف ہے نہ سرور ہے، ہے ہر ایک چیز ہی بے مزہ جو نظر سے اپنی تو دور ہے۔ کبھی بندہ اگر اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی وجہ سے دور ہو جائے تو اگر مخلص ہے تو اس کو پھر کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا، اور بعض اوقات شیخ سے ظاہری دوری بھی وہی بے کیفی پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے ایک دیہاتی مجذوب نے قرب کی لذت جب کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت جب کم ہو گئی تو اس نے اپنے الفاظ میں اس کو تعبیر کیا تھا کہ دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی، دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی، یعنی دال کے بغیر جیسے چاول پھیکے چاول نہیں کھائے جاتے، اسی طرح سے اے اللہ میرا دل آپ کے بغیر اداس ہے۔ نہ وہ ذوق ہے نہ وہ شوق ہے نہ وہ کیف ہے نہ سرور ہے، ہے ہر ایک چیز ہی بے مزہ جو نظر سے اپنی تو دور ہے، تیرا ذکر ہے تیری یاد ہے تیرا نام تیرا پیام ہے، تیرا ذکر ہے تیری یاد ہے تیرا نام تیرا پیام ہے، ہے اگر نصیب تیری رضا تو یہ ہجر جانے حضور ہے، تو یہ ہجر جانے حضور ہے، یعنی یہ حسینوں سے جو میں دور ہو رہا ہوں، گناہوں سے جو میں ہجرت کر رہا ہوں، تو یہ ہجرت نہیں ہے، یہ تو جانے حضور ہے، حضوری کی جان ہے۔ ہے اگر نصیب تیری رضا تو یہ ہجر جانے حضور ہے، تیری یاد دل کی میرے دوا، تیری یاد دل کی میرے دوا، تیرا نام روح کی ہے شفا، تیری یاد دل کی میرے دوا، تیرا نام روح کی ہے شفا، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر حاصل طور ہے، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر حاصل طور ہے، میں برا ہزار صحیح مگر، میں برا ہزار صحیح مگر، ہے کرم پہ تیرے میری نظر، میں برا ہزار صحیح مگر، ہے کرم پہ تیرے میری نظر، تو کریم ہے تو رحیم ہے، مجھے ناز اس پہ ضرور ہے، تو کریم ہے تو رحیم ہے، مجھے ناز اس پہ ضرور ہے۔ کیسے درد بھرے اشعار ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا ابتدائی جوانی میں 3 سال حضرت کی خدمت میں رہے، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درد سے اپنے اشعار ہی کی مجلس ہوتی تھی شام کو عصر سے لے کر رات کے 11 بجے تک، اور حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے آواز میں جو درد تھا، تائب صاحب کی آواز بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ میں برا ہزار صحیح مگر، ہے کرم پہ تیرے میری نظر، تو کریم ہے تو رحیم ہے، مجھے ناز اس پہ ضرور ہے، یہ کرم ہے خاص تیرا کرم، نہ فدا ہوں کس لیے تجھ پہ ہم، یہ کرم ہے خاص تیرا کرم، نہ فدا ہوں کس لیے تجھ پہ ہم، تو نظر میں جب سے سما گیا، نظر آتا نور ہی نور ہے، تو نظر میں جب سے سما گیا، نظر آتا نور ہی نور ہے، تیرے عشق میں میں فنا رہوں، تیرے عشق میں میں فنا رہوں، تیری یاد ہی میں لگا رہوں، تیرے عشق میں میں فنا رہوں، تیری یاد ہی میں لگا رہوں۔ اللہ، اے خدا، از کرم از عشق معذولم مکن۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی شعر کا ترجمہ ہے۔ از کرم از عشق معذولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن۔ حضرت والا جب بھی ذکر کیا کرتے تھے، ذکر بالجہر آواز کے ساتھ، تو یہ شعر ضرور پڑھا کرتے تھے۔ از کرم از عشق معذولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن۔ اے خدا، اپنی یاد کے علاوہ مجھے کوئی مشغولیت نہ دیجیے۔ تیرے عشق میں میں فنا رہوں، تیری یاد ہی میں لگا رہوں، تو کرم سے اپنے مجھے بچا، کہ یہ دور دور شرور ہے، جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا، جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا۔ میں بتاؤں احمد بے نوا، میرا اعتراف قصور ہے، جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا۔ میں بتاؤں احمد بے نوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا۔ تو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، تمام انبیاء اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا۔ میں بتاؤں احمد بے نوا، میرا اعتراف قصور ہے، میں بتاؤں احمد بے نوا، میرا اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ اولیاء اللہ کے ذکر کا اور اولیاء اللہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ فرشتے ان کا ذکر سننے آتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. گناہگاروں کے ذکر کو سننے کے لیے فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر آ جاتے ہیں. کیوں صاحب, کسی کی دال روٹی پر کوئی بریانی والا آئے گا, ان کو ہمارا ذکر بریانی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ذکر کے مقابلے میں ان کو اپنا ذکر کمتر معلوم ہوتا ہے. جس کی دو وجہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں کہ فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ جتنے انسان مومن ہیں یہ بغیر دیکھے تجھ کو یاد کر رہے ہیں اور ہم تجھے دیکھ کر یاد کر رہے ہیں, تو جو ذکر عالم شہادت کا ہوتا ہے اس سے ذکر عالم غیب کا افضل ہوتا ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی مخلوق ہے کہ بیوی بچے بھی ہیں, تمام فکر آٹا چاول کی بھی ہے اور ہزاروں فکروں کے باوجود اللہ کو یاد کرتے ہیں جبکہ ہمیں تو کوئی فکر نہیں, لہذا ان کا ذکر افضل ہے ہمارے ذکر سے. تو بھائی ذکر ہی کی بات سے شروع ہو, مجلس ہوئی تھی اور ذکر ہی کی بات پر ختم ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والوں سے وہ کیفیت حاصل کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ایک اللہ کہنا بھی, کل جیسے ہمارے سروت صاحب دامت برکاتم رات کو پڑھ رہے تھے تو ان پر جو کیفیت تاری تھی سب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو یہی کیفیت جو ہے اللہ والوں سے حاصل کی جاتی ہے. اب اسی کیفیت کے اوپر ہمارے مرشد اور مرشد نام مولانا شاہ فیروز عبداللہ صاحب میمن دامت برکاتم کے پڑھے ہوئے چند اشعار ہیں, جس سے اندازہ ہوگا کہ جب اللہ کی تجلی دل پر ہوتی ہے تو بندے کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے. یہی اشعار سن کر ہم مجلس کا اختتام کریں گے.
آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, سب تو نا بھائی, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم جانے کے تو قابل نہیں, ورنہ ہم جانے کے تو قابل نہیں. آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, سب تو نا بھائی, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم جانے کے تو قابل نہیں, ورنہ ہم جانے کے تو قابل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, او کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں, او کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر بابا کے دوہل, کہہ رہا ہے یہ اختر بابا کے دوہل, بیر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں, بیر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. یہ چند اشعار اللہ سے ملانے والے ہیں, ماشاءاللہ کہنا چاہیے سب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا جس جگہ اے اللہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, وی سی آر نیٹ کیبل گندے خیالات اور گندی فلمیں اور سڑے ہوئے حرام عشق, یا اللہ کا قرب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. تو پھر جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, او کے منزل بھی ہو میری منزل نہیں. کہہ رہا ہے اکثر بابا کے دوہر, بیر الفت کا کوئی ساحل نہیں. آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, سب تو نا بھائی, آپ جائیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم جانے کے تو قابل نہیں, ورنہ ہم جانے کے تو قابل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں کہہ رہا ہے یہ اختر بابا کے دوہل کہہ رہا ہے یہ اختر بابا کے دوہل تیرے الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں تیرے الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں
یہ چند اشعار اللہ سے ملانے والے ہیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جسے جس جگہ اے اللہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو وی سی آر نیٹ کیبل گندے چالات اور گندی فلمیں اور سڑے ہوئے حرام عشق یا اللہ کا قرب مل سکتا ہے نہیں مل سکتا تو پھر جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کے منزل بھی ہو میری منزل نہیں کہہ رہا ہے جسر بابا کے دوہر بیر الفت کا کوئی ساحل نہیں آپ چاہیں ہمیں
ہنوز آ ابر رحمت درفشانست ہنوز آ ابر رحمت درفشانست خوب و خم خانہ با مہرو نشانست ارے وہ کھلتا ہے میں خانہ آج بھی ارے وہ دری میں خانہ کھلتا ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کے محبت کی شرابیں بڑے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان کے متعلقین انہیں کے خلفاء کو انہیں کی سیٹوں پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کے اولیاء کی کوئی سیٹ بھی کبھی خالی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ انہی کا درد دل پھر آہستہ آہستہ دوسرے اپنے مریدین میں منتقل فرماتے ہیں ہنوز آ ابر رحمت درفشانست خم و خم خانہ با مہرو نشانست اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اے خواجہ درد نیست وگرنا طبیب ہست عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کرت ایسا کوئی بھی اللہ کا عاشق نہیں ہوا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نظر نہ کی ہو اے خواجہ درد نیست وگرنا طبیب ہست اے بندے اے سالک تیرے تو دل میں درد ہی نہیں اگر درد ہو تو طبیب دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے
یا حی یا قیوم رحمتک نستغیث یا اللہ ہماری جو جو بھی جائز حاجات ہوں اے اللہ آپ علیم ہیں آپ خبیر ہیں اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو ہمارے مشائخ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ آپ قبول فرما لیجئے اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے یا اللہ جو مقروض ہوں ان کا قرض کا ادائیگی کا انتظام فرما دے یا اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہو اس کی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی خوب قدر و منزلت کرنا نصیب فرما ان کی خوب محبت نصیب فرما اور ان کی محبت و عظمت کے ساتھ جمع کرنا نصیب فرما یا حلیم یا کریم یا واسع المغفر ربنا تقبل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے